السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 پارا سورہ ہود آیت نمبر 96. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آئیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. جیسے کہ تمام اقوام کے واقعات ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے، اور اسی طرح ہم نے پیچھے صورتوں میں بھی پڑھے تھے واقعات، اور یہ تمام واقعات کو دہرانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، اور جو واقعات جو معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے تھے، دراصل یہی بتانا مقصود تھا کہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آ چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا پچھلی دفعہ، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات پیش کی جا رہی ہے. اور ہم دیکھیں کہ جیسے پزلز ہوتے ہیں نا، جو پزلز کے پیسز ہوتے ہیں کہ آپ جب پزل جب بناتے چلے جائیں تو پھر پوری ایک تصویر سامنے بن جاتی ہے، پیش ہو جاتی ہے، یعنی مکمل جو نقشہ سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بھی الگ الگ وقت پر الگ الگ واقعات، جہاں جو واقعے کی ضرورت ہے وہی واقعہ پیش کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے تقریباً پورا قرآن موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا ہے. سب سے زیادہ جو ذکر آیا ہے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. جلیل القدر پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ شخصیت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام. اور اگر معراج کے واقعے کے تناظر میں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر غور کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خیر خواہ، بہت پر اعتماد شخصیت، اور اپنی قوم کو ان کی ہر نفسیات سے واقف، ایسے ہمیں لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مشورہ دیا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کم کروا کے آئیے. کتنا ان کو تجربہ تھا نا، آپ دیکھیں، اور کتنا ان کو اس بات کا احساس تھا کہ امت ایسے کام نہیں کر سکیں گی، اور یہ تجربے کی بنا پر انہوں نے کہا تھا. اور واقعی میں کیا ہم پڑھ سکتے تھے 50؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دراصل ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے نمازوں میں تخفیف کروائی، ورنہ تو 50 تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو 5 بھی نہیں پڑھتے ہیں. آج ہماری امت مسلمہ کا یہ حال ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی بتایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات بھی آیاتنا و سلطان مبین، یعنی ایسے ہی نہیں بھیج دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی اپنی اور کھلی واضح جو دلیل تھی. یہاں پر سلطان کا مطلب جو ہے پھر سلطان مبین، ایسی واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بھیجی کہ جس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ واقعی میں یہ کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے مان کرنا دیا. پھر صرف فرعون ہی کا ذکر یہاں پر نہیں آیا ہے، بلکہ آپ تقریباً قرآن میں جہاں پر بھی دیکھیں گے تو فرعون کے ساتھ ملا کا بھی ذکر آیا ہے، اور ملائی ہی. تو یہ ملا کون ہوتے ہیں؟ جیسے ہم اگر عام زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو درباری یا خاص وہ لوگ جو بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کا رعب اور دبدبہ زیادہ ہوتا ہے، جو معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا حکم مانا جاتا ہے یا جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کا دبدبہ ہوتا ہے، یعنی معاشرے کے اس طرح کے لوگ، ایلیٹ قسم کے لوگ جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی ہر ادا کو فالو کیا جاتا ہے، یعنی انہی کی وجہ سے ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، تو یہ ملا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ فرعون کے ساتھ ساتھ اس کے ملا کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو اس کے درباری تھے، جو سردار تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فرعون کی پیروی کی۔ اور فرعون کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سمجھداری والا معاملہ ہو۔ رشد کہتے ہیں کسی بات کو، اس کی گہرائی کو سمجھنا، یعنی کسی بھی بات کا اگر اس کے کوئی مطلب ہو، اس کے دورس نتائج کو سوچ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ رشد ہدایت کو بھی کہا جاتا ہے، سمجھداری کو، بردباری کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اپوزٹ کہا گیا ہے کہ فرعون کا معاملہ جو تھا وہ رشد سے ہٹ کر تھا بالکل، اس میں کوئی سمجھداری نہیں تھی، اس میں کوئی راستی نہیں تھی، اس نے کوئی اپنے انجام پر نظر نہیں رکھی۔ اگر وہ بصیرت افروز ہوتا، اگر وہ سوچ سمجھ والا ہوتا تو ایسا معاملہ نہ کرتا، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا۔ اس لیے کہا گیا کہ وما امر فرعون برشید، وہ راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے۔ اتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود۔ اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی، کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے۔ یہاں پر ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے بھی فرعون کی پیروی کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ دو الفاظ اس میں آئے ہیں، ایک تو وردہ فاوردہ اور رفد، دونوں الفاظ کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ورد الوردو گھاٹ کو کہتے ہیں، وردہ روٹ ورڈ ہے اس کا، جیسے ہم جہاں پانی پینے کی جگہ جو گھاٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، پانی پینے کے لیے کسی پانی کی جگہ پر پہنچنا۔ وردہ اس پانی کو کہتے ہیں جو وارد ہونے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ تو پانی کے گھاٹ کو کہا جاتا ہے جہاں پیاسے جا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن یہاں پر وردہ سے مراد دراصل جہنم، جہنم کو ورد کہا گیا ہے، اور مورود وہ مقام یا گھاٹ یعنی جہنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے، یعنی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور لعنت سے مراد ان کے اوپر پھٹکار یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہوگی، گویا دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہی رہیں گے اگر وہ ایمان نہ لائے۔ تو کتنا برا انجام ہے نا، آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی آج کون فرعون اور اس کی قوم پر آپ بتائیے کہ کوئی کچھ خیر کی بات کرتا ہے ان کے تعلق سے، کوئی اچھا نام نہیں لیا جاتا ان لوگوں کا، فرعون کا۔ جو غیر مسلم بھی ہوں گے وہ بھی کوئی اچھائی سے اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں فرعون کا، ہاں اس کی تہذیب اور کلچر کو تو بہت سراہیں گے، لیکن اٹ سیلف فرعون کو کوئی اچھا نہیں کہتا۔ تو دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی لعنت۔ پھر ایک اور جو لفظ آیا ہے رفد، رفد دراصل انعام اور عطیے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر لعنت کو رفد کہا گیا ہے کیونکہ ایکچولی طنزیہ انداز میں اسے، یعنی ان کو برا انعام دیا جائے گا۔ ویسے تو تحفہ مراد ہوتا ہے، عطیہ مراد ہوتا ہے اس سے، اس کا مطلب، لیکن چونکہ ان کو تحفے کے طور پر کیا چیز دی جائے گی، ان کے اوپر لعنت ہوگی، جہنم کی سزا ہوگی، یعنی ان کو برا انعام دیا جائے گا۔ اور رفع دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ویسے تو انعام اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مفلس اور نادار کو عطیہ اور خیرات کے ذریعے مدد دینا۔ مرفدن اس چیز کو کہتے ہیں جس میں عطیہ ڈال کر دیا جائے، یعنی جو یا تو ریپنگ پیپر ہوتا ہے یا کوئی باکس ہوتا ہے جس کے اندر آپ وہ تحفہ ڈال دیتے ہیں، اس کو مرفدن کہتے ہیں۔ اور رفادہ اسی سے نکلا ہے۔ رفادہ کا لفظ کب پڑھتے ہیں یا کہاں پڑھا ہے، کوئی ذہن میں ہے آپ کے؟ رفادہ سیرت پڑھی ہے نا تو یاد ہوگا، رفادہ اس میں آیا تھا آپ کو۔ رفادہ دراصل، رفادہ بھی اسی سے ہے، وہ فنڈ جو قریش نادار حجاج کی مدد کے لیے جمع رکھتے تھے۔ اس لیے اس کو رفادہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مدد کرتے تھے نا وہاں پر، تو الگ الگ قبیلوں کے پاس الگ الگ ذمہ داریاں تھیں. کوئی حجاج کو پانی پلاتا تھا، کوئی کھانا کھلاتا تھا، کوئی فنڈز ان کے لیے جمع کرتا تھا. تو بہرحال یہ رفادہ اسی سے ہے. اور الربد کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو ایک بار دودھ دوہنے سے پیالہ بھر دے، یعنی بہت زیادہ دودھ دے جو. تو مطلب فائدے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو جہنم میں جو ان کو تحفہ دیا جائے گا تو اس کے لیے لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. اور مرفوض کہہ کر مزید اس کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ انعام جو کسی کو دیا جائے. تو بہرحال جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اپنی ضد انا پر اڑے رہتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اور یہاں پر فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فرعون اپنی قوم کی اس وقت بھی نمائندگی کرے گا، یعنی وہ ان کا رہنما ہوگا یا وہ آگے آگے ہوگا اور قوم پیچھے پیچھے ہوگی. یعنی قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا. تو سوچیں ذرا کہ کتنا برا لیڈر تھا جو خود بھی دوزخ میں گیا اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیروکاروں کو بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث بنا. وہ تو آتا ہے نا جیسے کہ ہم تو ڈوبیں گے ہی سنم، ساتھ میں تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. تو کبھی بھی کسی کو بھی فالو کرنا ہے، کسی کی پیروی کرنا ہے، تو آنکھیں کھول کر پیروی کریں، دیکھیں کہ جو لیڈر، جو رہنما ہے، جو بھی آپ کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، جن کو آپ نے اپنا کچھ بھی اگر سمجھا ہے، تو اچھی طرح پہلے سوچ لیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہ یہ خود سیدھے راستے پر ہیں، کہ یہ اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نمازیں معاف نہیں ہوئی تھی. یعنی آپ رسول ہو کر بھی آپ آخر وقت تک نماز کی پابندی کرتے رہے. تو آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ آپ کے پیشوا کون ہیں، آپ کے امام کون ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید میں تو نہیں گرفتار ہے، جس طرح سے فرعون کے لوگ جو ملا تھے وہ بھی اس کا ساتھ دینے والے تھے، اور فرعون کی جو پوری قوم تھی، پوری قوم نے آنکھیں بند کر کے فرعون کا ساتھ دیا. تو بہرحال فرعون ان کو کہاں لے جانے کا باعث بنا؟ جہنم میں. تو خود بھی گئے جہنم میں اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنا. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیک رہنما ہوں گے وہ اپنے ساتھیوں کو نیکی کی طرف، سچائی کی طرف دعوت دیں گے، وہ اس کی رہنمائی کریں گے. لیکن جو لوگ کسی برائی کی پیروی کرنے والے ہوں گے تو ان کے رہنما کے ساتھ وہ بھی اس جہنم میں جا کر گریں گے. اور اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن بھی الگ الگ رہنما ہوں گے جو اپنے پیروکاروں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے، جو نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کے. کچھ رہنما وہ ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، وہ جنت کی طرف لے کر جائیں گے اپنے پیروکاروں کو. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی، یعنی دنیا میں، بد اخلاقی میں، ضلالت میں، گمراہی میں گزاری تھی، اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف بلاتے رہے تھے، اور جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے تھے تو انہی کی سرکردگی میں وہ جہنم کی طرف جائیں گے. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امراء القیس حامل روائی شعراء الجاہلیت الی النار، یعنی قیامت کے روز جاہلیت کی شاعری کا جھنڈا امراء القیس کے ہاتھ میں ہوگا، اور عرب جاہلیت کے تمام شعرا اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے. تو اب ہم خود سوچ لیں اور اس منظر کو اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ الگ الگ لوگ گروپ کی شکل میں جا رہے ہوں گے، سامنے ان کا رہنما ہوگا، اور یہ رہنما وہ ہوگا جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیروکاروں نے اس کی پیروی کی تھی. تو اگر وہ حق کی طرف بلاتا تھا تو الحمدللہ، لیکن اگر اس نے گمراہی کی طرف لے کر گیا تو اسی لیڈر کے ساتھ اس کے پیچھے سب اس کے پیروکار جہنم میں جائیں گے، اور پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. تو بہرحال آنکھیں کھول کر کسی کی بھی پیروی کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہ کریں. آیت نمبر 100، ذالک من انباء القرى نقصوه علیک منها قائم وحصید وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. انبا نبا سے ہیں, خبر کو کہتے ہیں اور کسی اہم خبر کو کہا جاتا ہے. نقصہ قاف سواد سواد سے قصہ, یعنی یہ خبریں, یہ سرگزشت, یہ واقعات دراصل ہم آپ کو سنا رہے ہیں. کچھ بستیوں کے واقعات, ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے, اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. ایک اور ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں, ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں. ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا, اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. جبکہ تیرے رب کا حکم آ پہنچا بلکہ ان کا نقصان ہی انہوں نے خود بڑھا دیا. تیرے رب کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے. یہاں پر حسید کا لفظ آیا ہے. اور قائم, قائم سے مراد وہ بستیاں ہیں جو اپنی چھتوں پر برقرار ہیں, اور حسید سے مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح ختم ہو گئیں, یعنی جن کا کچھ نام و نشان بھی باقی نہ رہا. تو یہ جو پہلے کے واقعات ہیں بستیوں کے, یہ دراصل ہم آپ کو سنا رہے ہیں, اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو عرب کے آس پاس کے علاقے کے ابھی بھی جو بستیاں ہیں, کچھ کی تو فصل بالکل ہی کٹ گئی اور کچھ باقی ہیں جنہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو دراصل ان کے آثار, ان کے کھنڈرات, یہ دراصل سب نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. بعض کو تو بالکل ہی ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا, اور کچھ کے کھنڈرات ابھی باقی ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے عاد اور ثمود کے جو واقعات تھے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے کھنڈرات عرب کے علاقوں کے آس پاس ہی تھے, اور وہ تجارت کے لیے جب سفر کرتے تھے تو وہ کھنڈرات کو وہ لوگ دیکھتے تھے. اسی لیے کہا گیا کہ کچھ کی فصل بالکل کٹ چکی, کچھ ابھی بھی قائم ہیں, یعنی کھنڈرات ان کے باقی ہیں, اور کچھ تو قومیں ایسی ہیں کہ جن کا نام و نشان تک مٹ چکا. یعنی قوم نوح, یہ صرف ہم سب جانتے کہ جو غرق ہوئے تھے, ان کی تو کوئی آثار بھی باقی نہیں ہے, صرف تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے. یا پھر قوم لوط, ان کی تو بستی کا وجود ہی نہیں رہا, وہ تو زمین کے اندر دھنسا دی گئی, صرف ایک گڑھا نظر آتا ہے, تو وہ بھی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ورنہ ان کی عمارتیں تو کوئی قائم نہیں ہیں. تو کچھ کو تو بالکل مٹا دیا گیا اور کچھ کے آثار ابھی بھی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. تتبیب کا لفظ آیا اس میں. تا با با اس کا روٹ ورڈ ہے. مسلسل خسارے میں رہنا یا ہلاکت ہونا یا ٹوٹنا. تو جو بستیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گرفتار تھی, تو دیکھ لو ان کا کیا حال ہوا, کس طرح سے وہ نقصان میں رہے, کس طرح سے ان کو ہلاکت سے دوچار ہونا پڑا, کس طرح سے وہ ٹوٹ گئیں, کس طرح سے برباد ہو گئیں. تو تم خود اپنی نظروں کے سامنے جب تم سفر کرتے ہو تو دیکھ سکتے ہو. وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے, فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشہود. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے, اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقدر ہے. یعنی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اللہ سبحانہ تعالی جب کسی بستی کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ اور یہاں پر بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اس وقت کوئی ان کے آبا و اجداد، کوئی ان کے معبود جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے، کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ اور یہی جو ان کا عقیدہ جو درست نہ تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ ہمارے معبود جو معبودان باطل تھے، بت، یہ ہم کو فائدہ دیں گے، یہ ہم کو بچا لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ ان کا عقیدہ کتنا غلط تھا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر وہ اس پر پوری طرح قادر ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو اسی لیے پھر اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے۔ اور بہت ساری ایسی بستیاں گزر چکی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر عذاب بھیجا، کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کسی بندوں پر اس طرح سے ظلم نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال سے ظاہر نہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ والی آیت کے بارے میں بخاری کی ایک تفسیر ہمیں ملتی ہے، بخاری کی ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اور جب تیرا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، اور فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مضمون، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلته، اللہ تعالی یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو اس طرح اچانک کرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جب یہ واقعات پیش آ جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یہ دراصل وعظ و نصیحت کے لیے باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوا، اور ابھی جو قوم موجود ہے وہ بھی اپنے بارے میں سوچ لے، سمجھ لے کہ کیا حال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ یا اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ لہٰذا دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی یہاں پر کفار مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی بات نہ مانو گے تو دیکھ لو پچھلے رسولوں کی بات نہ مانی گئی تھی تو ان کی قوموں کا کیا حال ہوا، تو اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنا چاہے، تمہارا مواخذہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی دیر نہیں ہونے والی۔ یہاں پر جو بات کہی گئی کہ ہر اس دن جو ہے ہر نفس کو اپنا حساب دینا ہوگا، یا ہر نفس اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آخرت کا یعنی اپنے انجام کے دن کا خوف کرے، جس دن سب لوگ جمع ہوں گے اور اس دن جو کچھ بھی ہوگا۔ یوم مشہود کہا گیا ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، یعنی وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ گواہی دینے والے بھی اور سننے والے بھی، یعنی تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے حساب اور بدلے کے لیے، اول سے لے کر آخر تک سارے لوگ جمع ہوں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جیسے سورہ قحف میں بھی آتا ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہاں پر فرشتے، تمام نبی، رسول اور جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، انسان، جن، چرند، پرند، تمام کے درمیان اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم فرمائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا اپنے عدل کے مطابق۔ تو اس کا وقت ایک متعین وقت ہے قیامت کا، جب وہ آ جائے گی تو اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، اور اس دن سب حساب کتاب ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُود، کہ ہم اس کے لانے میں بہت کچھ زیادہ بہت تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی کو مجال نہ ہوگی۔ تو یہاں پر کیونکہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، جس عذاب کی دھمکی آپ ہمیں دیتے ہیں وہ عذاب لے کر آئیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت معین کیا ہوا ہے، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی۔ اصل آپ دیکھیں گے نا کہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا، کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو مانتے تو نہیں ہیں، یا نصیحت انہیں بری لگتی ہے، نصیحت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، جس انجام سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس انجام کے بارے میں پھر زیادہ سوالات کرتے ہیں، اچھا اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ ابھی کیوں نہیں آ جاتا، اور کیا ہوگا، یعنی بال کی کھال نکالنا۔ اور اس واقعے سے جو نصیحت پکڑنا ہے، اس جو بات کی جا رہی ہے، وہ نصیحت تو قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کے آس پاس کے سوالات کر کر کے سامنے والے کو پریشان کریں گے۔ تو یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے جو انسان زندگی گزار رہے ہیں اپنے آس پاس ہی ہم دیکھتے ہیں، اپنے ہی ملنے جلنے والے، اپنے ہی جان پہچان والے لوگ، اپنے ہی محلے کے، شہر کے، اپنے ملک کے لوگ، آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہے، اور ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے۔ فلاں نے شادی میں کیا پہنا، فلاں نے کتنے کا ڈریس بنایا، فلاں کا لباس کیسا تھا، فلاں کا زیور کیسا تھا، اچھا فلاں نے گھر میں یہ چیز چینج کی ہے تو اب مجھے بھی چینج کرنا ہے، یعنی ساری بھاگ دوڑ، ساری تگدو، ساری دیکھ رہے تو جو کمپٹیشن ہے، صحیح ہے، جدوجہد ہے، وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے لگی ہے۔ کسی کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیں آخر چلے جانا ہے، یعنی بس زندگی گزر رہی ہے، اسی طرح گزرتے چلے جائے، اس کو گزارتے چلے جاؤ۔ اسی طرح سے آخرت کا تو کوئی خواب و خیال میں تصور بھی نہیں کرتا، ہم خود مسلمان، یعنی آپ دیکھیں غیر مسلم تو دور کی بات ہے کیونکہ ان کا تو آخرت پر عقیدہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان جو روزانہ قرآن کی تلاوت میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، زندگی بعد موت کے، تو یہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ہمارا عمل دکھائی دیتا ہے؟ کیا ایک بھاگ دوڑ نہیں لگی ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ ایک ہمارے یہاں پر صرف ایک شادی کی تقریب یا عقیقے کی تقریب یا اور بھی ایسے خرافات ہوتے ہیں، چھلے چھٹیاں، جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پر بیکار کے بنا رکھے ہیں، اس ایک تقریب کے لیے پورا خاندان لگا رہتا ہے، ہر کوئی اس کی تیاری میں لگے ہیں، ایک شادی کے، ایک عقیقے کے، اور اس کے لیے کتنوں کی نمازیں جا رہی ہیں، کتنا ٹائم ویسٹ جا رہا ہے، کتنے میچنگ کے چکروں میں ہم گھومتے رہتے ہیں۔ اگر بھلے انسان اگر دین کا بھی کام کر رہا ہے، اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ دنیا کو بھی لے کر چل رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی آپ کے پاس اگر 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں اگر آپ 6 گھنٹے آپ دین کے کام کے لیے لگاتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنی خود کی نمازیں، اپنی تلاوت، اپنا قرآن پر غور و فکر، تدبر، حدیث کی معلومات، حدیث کو یاد کرنا، اس کو محفوظ کرنا، یا دوسروں کو تعلیم اور تدریس دوسروں کے لیے انجام دینا کہ ان کو بھی آپ سکھاتے جائیں، دعائیں خود یاد کریں، دعائیں دوسروں کو یاد کروائیں، اگر آپ اس میں 4-5 گھنٹے لگاتے ہیں، اور پھر اگر آپ 2 گھنٹے نکالتے ہیں دنیا کے لیے، شاپنگ وغیرہ کے لیے، تو اس میں کوئی بات نہیں، الحمدللہ، کم از کم اللہ کا شکر ہے آپ نے اپنے بارے میں فکر تو کی، غور تو کیا۔ لیکن اگر آپ مسلسل، آپ کے پاس 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں سے پورے 12 گھنٹے آپ مسلسل صرف دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، اور آپ کے پاس صرف اپنی دن بھر کی نمازوں کے لیے آدھا گھنٹہ ہے 5 نمازوں کے لیے، کہ بس جیسے تیسے دوپٹہ لپیٹا، نماز پڑھی، جا نماز لپیٹ کر پھینکی، کہ بس ایسی نمازیں ہماری کہ نہ رکو کمپلیٹ، نہ سجود کمپلیٹ، بس جلدی جلدی نماز پڑھ لو اور پھینکو جا نماز ایک طرف، پھر اپنے دنیا کے کام میں لگ جاؤ۔ تو جیسے آپ نے آج اللہ تعالیٰ کو یاد کیا بے دلی سے، بے توجہی کے ساتھ، تو آپ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس دن نظر کرم فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا کہ دنیا میں تو تم کو مجھے یاد کرنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا تمہارے پاس، تو آج میں بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتا ہوں، اللہ نہ کرے یہ معاملہ ہو ہمارے ساتھ۔ تو آج جیسی آپ توجہ کے ساتھ، جس طرح سے آپ دل جمی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، نماز میں، قرآن میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم، تربیت، تبلیغ کے لیے، تو ایسی اللہ تعالیٰ اس دن بھی آپ پر مہربانی فرمائے گا۔ یہ جو دن کی بات کی، جو دن آنے والا ہے، جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سارے لوگ موجود ہوں گے، ہر کوئی، یعنی اگر ہم نہ بھی زبان سے بولیں گے تو ہمارے اعضا گواہی دیں گے، فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے جو گواہی دینے کے لیے ہوں گے کہ اچھا کیا کچھ کرتا رہا تھا دنیا میں، کرامن کاتبین ہوں گے، جو عتید فرشتوں کا ذکر ہم کو سورہ قاف میں ملتا ہے کہ ایسے حاضر باش نگران تھے ہمارے پاس، جو ہمارا ہر لمحے کا ہر ایکشن نوٹ کر رہے تھے، وہ سب موجود ہوں گے، تو کیا گواہی دیں گے؟ وہ ہمارے حق میں دیں گے کہ ہمارے خلاف دیں گے گواہی؟ اور پھر اس کے دن میں کوئی تاخیر نہیں ہونے والی، اور پھر جس انسان کی موت آ گئی، اس کا وقت، اس کی قیامت قائم ہو گئی، ممات فقط قاما، کہ جس جو مر گیا، جس کی موت واقع ہو گئی، بس اس کی قیامت واقع ہو گئی، سمجھے؟ تو ہم تو قیامت تک تو زندہ نہیں رہیں گے، ہم کو نہیں معلوم قیامت کب آنے والی ہے، جب ہماری موت کا وقت آئے گا قیامت قائم ہو گئی، سمجھے؟ تو کیا تیار کیا ہم نے اپنے لیے، کیا توشہ جمع کیا ہم نے اپنے لیے؟ کوئی ہے ہمارے پاس ایسے ہمارے اعمال کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر سکے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ یہ کیا تھا ہم نے؟ ہے کوئی؟ ہم غور کریں اس بات پر، سوچیں ذرا کہ وہ دن آنے والا ہے، اور کیسا دن ہوگا وہ؟ آیت نمبر 105، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی فمنہم شقی و سعید اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. جب وہ وقت آئے گا یا وہ دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ دراصل جو لوگ دنیا میں اس دن کو بھولے رہے تھے، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلائے رہے، ان کا پھر حال کیا ہوگا؟ کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ ہی تعالیٰ جس کو چاہے تو سفارش کا موقع دے. اب یہاں پر وہ لوگ بھی سوچ لیں جو کسی کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، یا فلاں بزرگ کے ہم بس پیر پکڑ لیں گے اور وہ تو ہم کو بخشوا کر ہی چھوڑیں گے، یا فلاں صاحب جو ہمارے ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، وہ راستے میں بیٹھ جائیں گے اور ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے اور ان سے بخشش کا پروانہ لے کر ہی ہٹیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں پر تو کسی کا کوئی جلال کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر کسی کی بزرگی کوئی کچھ کام نہیں آئے گی، وہاں پر تو بس عدالت لگی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر عدل کریں گے ہر ایک کے ساتھ. کسی بڑے سے بڑے انسان، کسی معزز فرشتے کو بھی اس وقت مجال نہ ہوگی. اگر کوئی کچھ کر سکے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کو اجازت دی جائے گی. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ غیر اللہ کے آستانوں پر نظریں چڑھا دیں، نیازیں چڑھا دیں، فلاں بزرگ کی نیاز کروا لیں، فلاں بزرگ جو بڑے اثر رکھتے تھے ان کی سفارش سے ہم قیامت کے دن بچ جائیں گے، اور دنیا میں جو کچھ کرتے جا رہے ہیں کرتے چلے جائیں، دنیا میں تو گناہ کر لو، فلاں بزرگ ہم کو بچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت تو ایسا حال ہوگا کہ اس وقت تمام انبیاء اور رسول وہ سب کچھ گھبرا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بحث و تکرار کی یا شفاعت کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہوگی. یہاں پر گفتگو سے یہی مراد، یہی معنی لیے گئے ہیں کہ گفتگو نہ کرنے سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ سے بحث اور تکرار کی یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ جو لفظ آیا نا ان کے، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی، تو کوئی بحث و تکرار نہیں کرے گا، کوئی شفاعت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے. ایک حدیث ہے جس کا کچھ حصہ ہے، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، صحیح بخاری. اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے. تصور کریں ذرا کیسا وہ دن ہوگا. جب وہ دن کا سوچے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے نا کہ کیا حال ہوگا ہمارا، ہمارے پاس تو کچھ بھی ہمارے اعمال نہیں ہے. ایسے جب رسولوں کا یہ حال ہوگا، انبیاء کا یہ حال ہوگا، تو ہماری حالت کیا ہوگی بھلا؟ کیسے لوگ کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اچھا کر لو جو کرنا ہے کر لو، ہم تم کو بچا لیں گے وہاں پر، اس دن تمہارا گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، ایسا بھی کہتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایسے جملے نہ کہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کر لینے دو، انجوائے کریں، تو بچے ہیں، بچوں کے دن یہی تو کھیلنے کودنے کے ہوتے ہیں، کر لو، ہم دیکھ لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں گے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ سے تو بات کرنے کی کسی کو مجال تک نہیں ہوگی، ایون رسول بھی نہیں بات کر سکیں گے، ان کی پکار بھی. اللہ کے رسول فرمائیں گے ودا والرسل یومئذ اللهم سلم سلم، کہ اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے. اللہ کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، کسی پر بھروسہ نہ کریں. اگر اس دن کوئی بھروسہ کام آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ پر کیا گیا بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. اللہ کے آگے جھکیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، بخشش مانگیں، اسی کو سہارا بنائیں. اللہ سے بڑھ کر سہارا کسی کا نہیں ہو سکتا، پوری بادشاہی اللہ کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا کیسا حال ہوگا، جہنم کا جو حال ہوگا، جو لوگ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کی اس قدر جو گرمی ہوگی شدت کی، اس کی وجہ سے وہ کیا کریں گے، خود جو جب جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس میں ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے. جس دن وہ قیامت آ جائے گی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے. سو ان میں جو بدبخت ہوں گے اور کوئی نیک بخت، جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہاں وہ چیخیں گے چلائیں گے۔ تو چیخنا اور چلانے کا لفظ آیا ہے ظفیر و شہیق، اور بعض دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظفیر کا لفظ دراصل خود جہنم کی آواز کے لیے بھی آتا ہے، یا جہنم میں سے جو آوازیں آ رہی ہوگی وہ اس قدر ڈراؤن یعنی اتنی خطرناک ہوں گی کہ یا تو جہنم کی خود جو گرمی ہوگی اس کی وہ آوازیں ہوں گی، یا جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے تو ان کی جو چیخ و پکار ہوگی وہ اس قدر شدت والی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر ظفیر کا جو لفظ آیا ہے، ظفر اس کا روٹ ورڈ ہے، لمبی سانس باہر نکالنا۔ گدھا جب بولتا ہے، جب شروع میں جو آواز نکالتا ہے گدھا، یعنی آہستہ آہستہ آواز سے پھر وہ اونچی آواز کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی پھر ظفیر کا لفظ آتا ہے۔ اور شہیق دہاڑنا، شین ہا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، گدھا جب بولنا ختم کرنے لگے تو آخری کی جو آواز ہوتی ہے گدھے کی، یعنی اونچی آواز سے پھر پست ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کو شہیق کہتے ہیں۔ تو اس دن کسی کو مجالنا ہوگی، اور جو جہنمی ہوں گے وہ اس میں آوازیں نکال رہے ہوں گے۔ اور سعید ہم سبھی جانتے ہیں، سعید خوشی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، سعید النیک بخت، سین عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ شخص جو فطرتاً نیک ہو، یعنی نیک بخت اور اس کی ضد شقی ہے، یعنی سعید کا اپوزٹ شقی ہوگا۔ فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد۔ کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ اب یہاں پر کچھ مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ الا ما شاء ربک، کہ یہ لوگ اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک تیرا رب چاہے، یہ زمین اور آسمان جب تک قائم ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا بہت جو اختلاف ہے، کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کی یہ آرا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے جہنم میں رکھے گا، بعد میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات اتنی زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنمی جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ لیکن واللہ عالم، اللہ تعالیٰ، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرنے والا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ لیکن جو مومن ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کو ان کے جتنے ان کے اعمال تھے اس کی سزا دے کر بعد میں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کافروں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو دائمی عذاب ہوگا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کافروں کو جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہوگا، بلکہ کچھ مدت تک رہے گا، جب تک زمین و آسمان رہیں گے۔ کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے ما دامت السماوات والارض، یہ دراصل یہ جو الفاظ ہیں تو عرب کے یہاں پر یہ روز مرہ محاورے میں استعمال کیے جاتے تھے، تو وہی لفظ یا وہی محاورہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا وہ ہمیشگی ثابت کرنا چاہتے تو ان کا مقصود اگر ایسا ہوتا تو وہ کہتے تھے ہاذا دائم دوام السماوات والارض، یعنی یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان اور زمین کا دوام ہے۔ تو یہاں پر اسی محاورے کو یہاں قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر اور شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور اسی کی ہمیں مثال قرآن میں مختلف جگہ ملتی ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اور یہ بھی دوسرا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین سے مراد دراصل جن سے، یعنی دنیا کے آسمان اور زمین ہیں جو فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے آسمان اور زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے۔ جیسے قرآن ہی میں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ اس کو بدل دیا جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور آخرت کی آسمان اور زمین دراصل جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں یہی آسمان اور زمین مراد ہیں، یعنی یہاں پر جو کہا گیا نا کہ ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے جب تک کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، دراصل یہ وہ والے زمین اور آسمان ہیں جو اس زمین اور آسمان سے بدل دیے جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ آسمان تو ختم ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں وہ عزت سما کشیدت کا لفظ آتا ہے کہ جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان دروازے ہی دروازے ہوگا، اور زمین کا بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کو سارا ختم کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس سے مراد دراصل وہ والے آسمان اور زمین ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے جب بدل دیے جائیں گے۔ اس آیت کے جو مفہوم ہیں مختلف لوگوں نے مختلف بتائے ہیں، اور اس آیت میں یعنی زمین اور آسمان سے مراد دراصل یہ دنیا کی زمین اور آسمان نہیں ہے جو فنا ہو جائیں گے، بلکہ وہ زمین اور آسمان ہے جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ ابن کثیر نے یہ رائے مراد لی ہے۔ تو مختلف علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ نیک لوگ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی والی بات ہے کہ ما دامت السماوات والارض، یعنی جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اور یہاں پر پھر وہی مراد ہے کہ اگر کسی نے کچھ گناہ کیا ہوگا تو جتنے گناہ انہوں نے کیے ہوں گے اس کی سزا ملنے کے بعد وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو پہلے جو لفظ شقی آیا تھا اس سے مراد عام کافر اور جو گناہگار ہے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اللہ معاشا ربک سے مراد یہاں پر مومن سے مانی لیے گئے کہ جو مومنوں میں سے جو گناہگار ہوں گے تو ان کو کچھ روز یعنی ان کی سزا دینے کے بعد پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو نافرمان لوگ ہوں گے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ کچھ عرصہ جہنم میں گزاریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ اور غیر مجزوز اس کے معنی ہے غیر مقتو، یعنی یہ نہ ختم ہونے والی عطا۔ تو اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ ان کا داخلہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، عارضی نہیں ہوگا، اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس میں کبھی انقطاع نہ ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ کنٹینیو رہے گی، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان آیتوں کا مفہوم، لیکن جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ ان آیت میں مختلف آراء مختلف مفسرین نے دی ہیں، لیکن جو احادیث سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ مجزوز جو لفظ آیا تھا جیم زال زال، ان یہاں پر نہ ختم ہونے والی، بے انتہا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو توڑنا اور ریزہ ریزہ کرنا، پتھر یا سونے کے ریزوں کو دزاز کہا جاتا ہے، اور قیمتی دھاتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ بھی اس سے مراد ہے، یعنی یہ بھی اس کے معنوں میں آتا ہے۔ فَلَتَقُوا فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُوا هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُوا آبَاؤُهُمْ فَلَتَقُوا فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُوا هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُوا آبَاؤُهُمْ آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ منقوص نقص سے ہے، نون قاف سواد، یعنی کچھ کمی کیے بغیر پورا کا پورا ان کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کچھ شک میں پڑے تھے، بلکہ دراصل اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر دوسروں کو بتانا مقصود ہے، یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے جو رسول آئے تھے ان کی بھی بات نہیں مانی گئی تھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور کچھ انکار کرنے والے، تو اس لیے آپ اپنی تکذیب سے گھبرائیے مت، ان کو ان کا حصہ مل کر رہے گا۔ اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو جھٹلایا ہے، تو اس کا بدلہ یہ پا کر رہیں گے۔ آپ شک میں نہ رہیے، یا یہ لوگ جو کر رہے ہیں اور بظاہر ان کے جو اعمال ہیں یا بظاہر ان کو جو فائدے ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اسے نہ دیکھیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے نزدیکی کامیاب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ان کو ان کا بدلہ پورا مل کر رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما مَا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ